السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الکافرون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورۃ الکافرون مکی سورت ہے، 6 آیات ہیں. اس کا زمانہ نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور یعنی 4 تا 5 نبی میں بتایا جاتا ہے، جب قریش کے سرداروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کی صورت میں آپ کو کچھ پیشکش کی تھی. یعنی وہ لوگ ایکچولی سودے بازی کرنا چاہ رہے تھے، یا پھر وہ چاہتے تھے کہ کچھ کسی طرح سے کچھ کمپرومائز ہو جائے، کچھ لے دے کی صورت میں، کہ ایک سال بتوں کی پوجا کی جائے اور ایک سال اللہ کی. یہ انہوں نے آفر کی تھی. تو انہیں یہاں پر صاف صاف کہہ دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تم لوگوں کے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی واضح طور پر کفر سے بے تعلقی کا اعلان کر دیا گیا کہ اس طرح سے پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ایک اور چیز ہم کو اس صورت سے جو سیکھنے کو ملتی ہے، جو اس کا مضمون ابھی ہم آگے پڑھیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ جو وحدت ادیان کی بات کی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وحدت ادیان کا نام سنا ہوگا کہ تمام دین ایک ہی ہیں. تو ہم قرآن پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں یہ بات اب سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ تمام ادیان ایک نہیں ہو سکتے. اس کا تو مطلب ہے کہ کوئی ایک چیز صحیح اور باقی سارے غلط ہوں گے. تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین صرف ایک ہے، باقی دوسرے جتنے وہ سب کے سب مذاہب ہیں. اور مذہب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اس لیے ہم کو اسلام کو مذہب بھی نہیں کہنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میری زبان سے بھی کبھی نکل گیا ہو، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ مذہب وہ جامع لفظ نہیں ہے. اسلام کے لیے، دین کے لیے دین ہی کا لفظ استعمال کیا جائے، اور دین اسلام صرف ایک ہے. صحیح دین جو وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، یا زندگی میں کس کی عبادت کی جائے، وہ صرف ایک ہے، اسلام. اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور اس میں ہم کوئی بھی طرح کی آمیزش کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. چاہے سامنے والا ہمیں کتنی ہی آفر کرے، کتنی پیشکش کرے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری عید مناتے ہیں، تم ہماری دیوالی منا لو، ہم تمہاری عید مناتے ہیں، تم ہمارا کرسمس منا لو. تو یہ وحدت ادیان میں جو بات پیش کی جا رہی ہے، اور ایک اس بات کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ تمام ادیان ایک ہے، لہٰذا مل کر رہنا چاہیے، ہم بھی تمہاری دیوالی مناتے ہیں، تم ہماری عید منا لو. لیکن آپ دیکھیں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تو ان کی دیوالی بھی منا لی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم نے ان کا کرسمس بھی منا لیا، لیکن انہوں نے کبھی ہماری عید نہیں منائی. ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو وحدت ادیان کی بات نہیں ہو سکتی، دین صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام. ہاں، دوسرے جتنے مذاہب ہیں وہ خود بن چکے ہیں، یا جو دین اللہ تعالی نے بھیجا تھا، دین اسلام ہی، اس میں آمیزش کر کے اس کو کچھ سے کچھ بنا ڈالا گیا، جیسے عیسائیت، یہودیت، یہ سب بات کی پیداوار ہے. اللہ تعالی نے اس طرح کی کوئی بات نہ پہنچائی تھی رسولوں کے ذریعے سے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی حکم دیا تھا. تو یہ بعد میں پیدا ہوئے سارے فرقے اور مذہب، جبکہ دین صرف ایک اسلام ہے، اور اس طرح کا کوئی آفر قبول نہیں کیا جا سکتا. جب بھی اس طرح کی بات آئے گی تو ہمیں یہی جواب دے دینا ہے، جیسے کہ اس صورت میں کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے، یعنی کافر ہم کو کوئی آفر کرے، پیشکش کرے، تو ہمیں صاف اور واضح طور پر کفر سے توبہ کر لینی چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور ہم کو ہمارے دین کی پابندی کرنا لازم و ملزوم ہے، اور ہم اس طرح کی کوئی ڈیلنگ نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا تمہارا لے لیں اور تھوڑا سا ہمارا لے لیں، جیسے کہ آج وحدت ادیان میں یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا سا یہ لے لیں، تھوڑا سا اسلام، تھوڑا سا وہ فلاں مذہب کا، تھوڑا سا عیسائیت کا، تھوڑا سا یہودیت کا، سب ملا کر ایک ملغوبہ بنا دے، ایک نیا دین پیش کر دیں۔ تو ایسی کوئی بات اسلام ہمیں نہ اس کی تعلیم دیتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ ہر مومن مسلمان جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اس طرح کی کوئی آفر قبول نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہاں پر کافرون کا لفظ ہے، صرف مشرک ہی نہیں بلکہ کافر بھی، تو وہ سب لوگ اس کے مخاطب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، جو آپ کی لائی ہوئی تعلیم کو ہدایت کا ذریعہ نہیں سمجھتے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے، خواہ وہ یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مجوسی ہوں یا دنیا بھر کے جو بھی کفار اور مشرکین ہیں، ان سب کو خطاب کر کے یہاں فرما دیا گیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اس سورت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے نسائی کتاب قیام اللیل اور ابن ماجہ، اس کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھا کرتے تھے تو تین رکعت والی وتر میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی۔ تو اس صورت میں دراصل دیکھا جائے تو مشرکانہ دین سے عملی بیزاری اور بے تعلقی کا اعلان اور مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے اور عبادات میں مصالحت یعنی کمپرمائز نہیں ہو سکتا، ایون اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اجتہاد بھی نہیں کر سکتے، اور توحید کے معاملے میں کسی قسم کی مداہنت اختیار نہیں کی جا سکتی۔ مداہنت کا مطلب ہے نرمی اختیار کرنا، کہ سامنے والا اگر جو کہہ رہا ہے تو وہ مان لیا جائے، چلو ٹھیک ہے آج ان لوگوں کی غیر مسلموں کی بات مان لی جائے تاکہ ایکتا پیدا ہو، یکجہتی پیدا ہو، یعنی مسلمان اور غیر مسلموں میں یکجہتی پیدا ہو۔ اس بنا پر ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ اچھا تھوڑا سا ان کا مان لو، تھوڑی سی ان کی کچھ چیز منا لو، اور اس بہانے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوں۔ تو نہیں، ان کو واضح طور پہ جواب دینا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی کوئی بات تو نہیں مان سکتے، ہم تو اپنے ہی دین پر قائم ہیں۔ ہاں دوستی ہو سکتی ہے اور معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی اگر آفر ہو تو کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک طرح سے اس صورت میں خوشخبری بھی پوشیدہ ہے، توحید پر سختی سے کاربند رہنے کے نتیجے میں ہی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، جمے رہے، جڑے رہے، آپ نے نہ مداہنت اختیار کی، نہ آپ نے کمپرمائز کیا، نہ آپ نے نرمی برتی۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار کامیابی ہو کر رہی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی جب بھی دین کی دعوت کے لیے نکلیں تو چاہے سامنے والا ہمیں کتنے ہی دلائل دے، چاہے سامنے والا کتنی ہی خوبصورت پیشکش کیوں نہ کرے، لیکن ہم جھکے نہیں۔ تو مشرکین اس طرح کی آفر دیتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، لیکن خاص طور سے مسلمان کو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ تو مسلمان جس دین پر قائم رہتا ہے، ایکچولی وہ دیکھا جائے تو توحید جو ہے وہ پورے دلائل کے ساتھ ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس میں تو کوئی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انسان اس میں کچھ اونچ نیچ کرے یا کچھ ایسی بات کہے۔ تو مسلمان عقیدے کے معاملے میں کسی مروت کا لحاظ نہیں کرتا یا کسی طرح کی نرمی نہیں برت سکتا، اور وہ سختی سے اپنے اس عقیدے پر قائم رہتا ہے۔ کیا کہ ہم کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے، ہم کوئی نرمی اختیار نہیں کریں گے عقیدے کے معاملے میں، اور ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بس۔ تو توحید کا معاملہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کی سودے بازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تو اس میں کوئی قسم کی سودے بازی نہیں کی جا سکتی۔ چاہے نتیجہ کچھ بھی برآمد ہو، چاہے انجام کچھ بھی ہو، تو انجام سے بے نیاز ہو کر ہم اللہ کی خالص اور آمیزش سے پاک اطاعت اور عبادت جاری رکھیں گے۔ یعنی یہ ہمیں پیغام ملتا ہے سورت سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے بنیں اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بنیں۔ سورۃ النصر، یہ مدنی سورت ہے، 3 آیات ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم آخر کار آخری صورتوں تک پہنچ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے ہی فضل و کرم سے یہ تفسیر الحمدللہ مکمل ہونے جا رہی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کہنے کی، اور نصیحت بھی بہت ساری میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن وقت ہمارے پاس کافی کم ہے۔ بس ایک ہی چھوٹی سی نصیحت ہمیں یاد رکھنی ہے کہ ہم جس چیز سے جڑے ہیں الحمدللہ اتنے سال سے ہمارے ساتھ، ہمارا اور قرآن کا جو ساتھ ہے، تو ہم اپنے اس ساتھ کو کبھی نہ چھوڑیں۔ قرآن کے ساتھ یہ جو ہمارا سفر تھا، تقریباً 3-3.5 سال سے ہم اس میں انوالو تھے الحمدللہ، قرآن کو سمجھنے میں، اس کی تجوید پڑھی، سیکھی، سمجھی، تلاوت کی، 30واں پارہ حفظ بھی کیا الحمدللہ، گرامر پڑھی قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسی طرح سے فقہ بھی پڑھا، سیرت بھی پڑھی، صحابہ کرام کی سیرت پڑھی، الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے ہم لوگ گزرے۔ اور یہ قرآن کی مکمل 114 جو سورتیں تھیں الحمدللہ ہم اس کی تفسیر کرتے جا رہے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا بس یہی ہمارا مقصد تھا کہ اچھا جلد از جلد قرآن کمپلیٹ ہو، اس کی تفسیر مکمل ہو اور ہم آرام سے چھٹی منائیں، یا اب ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب سمجھے کہ ذمہ داری ہم سے اب، یعنی جو ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے، وہ اب اس کا آغاز ہوگا، اس ذمہ داری کا، کہ اب ہمارے کندھوں پر ایک بہت بڑا سمجھے امانت کا بوجھ رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھا تھا اور پھر سورہ حشر میں پڑھا کہ ہم نے اس قرآن کو کب کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ اس کے بوجھ سے پھٹا پڑتا یا دبا جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس قدر ذمہ داری، اتنی اہم ذمہ داری آج ہمارے کندھوں پر ہے۔ آپ بتائیے، کیا ہم اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں کہ بس اب ہم مکمل کر چکے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، 3 سال ہم نے بہت مصروف گزارے، اب ہمیں چھٹی کرنی ہے؟ اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو سمجھیں کہ اس نے قرآن کو نہ سمجھا نہ پڑھا۔ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے۔ اس قرآن کی عظمت، اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری کا احساس اگر اس کے دل میں نہ پیدا ہوا تو مطلب اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں اور نہ ہی سمجھا ہے۔ تو یہ ہم سب میں اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کو اس قرآن کو، اس کے پیغام کو ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ ہر گھر گھر میں، ہر ہاتھ میں، ہر جگہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بنیں، لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں۔ یقین جانے کہ آج بھی اتنا دکھ اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب گلیوں میں اور دروازوں میں اور بازاروں میں بلا وجہ عورتوں کو بیٹھے، ہنستے، بولتے، کھڑے رہتے دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کریں، اسی کے لیے، اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے جھک جائیں، خالص کر کے ہم اسی کی بندگی کریں اللہ تعالیٰ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون تم میں سے احسن عمل کرنے والا ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد تھا۔ لیکن یقین جانے کہ نہ آج عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، نہ عبادات کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اور نہ ہی احسن عمل کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے۔ بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جو لوگ قرآن کے ساتھ انگیج ہیں، جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یقین جانیے کہ وہی کامیاب ہیں، یعنی انہی کی زندگی با مقصد گزر رہی ہے۔ ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ بے مقصد زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی غیر مسلموں کو جو صبح اٹھتے سے احساس ہوتا ہے کہ بس کھانے پینے کی فکر، آج کیا بنے گا، آج کیا پکے گا، اور آج کیا ہوگا، یہ کہاں سے شاپنگ کریں گے اور کہاں جائیں گے، تو وہی تو سیم مسلمانوں میں بھی ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں اور ہمیں فرق کیا رہا پھر آپ بتائیں؟ جبکہ جو کلمہ گو ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہونا چاہیے اس کی اور ایک غیر مسلم کی زندگی میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس قرآن کے ساتھ جب اتنے سال گزارے، تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس قرآن کا ساتھ نہ چھوٹے۔ قرآن کے ساتھ جو سفر شروع کیا تھا وہ سفر کبھی ختم نہ ہو، بلکہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا سفر، جب ہم اس کو دن رات کا ساتھی بنائیں گے تو یہی قرآن ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ ملک میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور ویسے بھی ہم احادیث کی روشنی میں یہ بات جانتے ہیں کہ یہ قرآن ہر جگہ ہمارا ساتھی رہے گا۔ اس قرآن کے ساتھ ہم جڑے رہے تو ہمارا ہر عمل اسی قرآن کے مطابق ہوگا، لہٰذا یہ خوبصورت ساتھی کی صورت میں قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ زہراوین ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حجت کریں گی، بندے کے حق میں کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، کیوں؟ انہوں نے ہماری تلاوت کی تھی، ہمیں سمجھا تھا، ہمیں پڑھا تھا۔ تو یہ قرآن تو ہمیں ہر جگہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہمارا ساتھ دے گا، ہمیں عذاب سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو کیا اس قرآن کا ساتھ بھلا چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیں، نہیں نا۔ اسے تو ہمیں مرتے دم تک ساتھ رکھنا ہے، یہ قرآن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جو ہم روزانہ تین تین چار چار گھنٹے یا پانچ پانچ چھ چھ گھنٹے اس قرآن کے ساتھ لگاتے تھے، اللہ کرے کہ اب ہم 10 گھنٹے اس کے ساتھ لگانے والے ہوں، کیونکہ اب ہم پر زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے۔ ہماری ایک فرسٹ بیچ کی اسٹوڈینٹ تھی رفیق النساء، جب ہمارا تکمیل کا پروگرام ہونے والا تھا تو اس نے خود سے ایک نظم لکھی تھی۔ مدراس کی رہنے والی ہیں، ماشاء اللہ ابھی بھی ہیں، اور تجوید کی کلاسز وغیرہ لیتی ہیں، اور مدراس میں یعنی وہاں پر تمل ناڈو میں بہت کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ۔ ان کی خود کی لینگویج میں کچھ جو بھی یہ ذخیرہ ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے خود سے ایک نظم لکھی تھی، بس ان کے جو دل کے الفاظ تھے وہ ان کی زبان پر آ گئے تھے۔ اور اردو ان کی بہت اچھی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش کی تھی۔ ان 3 سالوں میں ان کو اردو بہت اچھی طرح سے آ گئی تھی، حالانکہ اردو ان کی لینگویج نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اس عنوان کے تحت، اس سفر میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، چونکہ وہ شاعرہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی بہت اچھی ردیف القافیہ صحیح وزن پر آئے، بس انہوں نے اپنے دل کے الفاظ لکھے تھے ایک نظم کی صورت میں۔ تو اس سفر میں کیا کھویا اور کیا پایا، لمبی لمبی نیندوں کو کھویا، پھر سوچا موت کے بعد قبر میں صرف لمبی نیند ہی ہوگی، تو سکون پایا۔ آرام سے چائے کے کپ کو ہاتھ میں لے کر ٹی وی کو تکیہ لگا کے بیٹھ کر دیکھنے کے شغل کو کھویا، پھر سوچا یہ تو عارضی ہے، جنت میں دائمی ہوگی، تو سکون پایا۔ دنیا کے گھر کو سنوارنے کے وقت کو کھویا، پھر سوچا اگلی گھڑی موت آ جائے تو کیا سنواروں گی، تو سکون پایا۔ ہونہار بچوں کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ہر وقت ان کے پیچھے لگے رہنے کی سوچ کو کھویا، پھر سوچا بچوں کے صرف دنیا نکھارنے سے کیا فائدہ، سیکھوں گی قرآن تو ان کی آخرت بھی نکھاروں گی انشاءاللہ، تو سکون پایا۔ سمجھدار دیندار با محبت میاں جی نے کہا، اس مشغولیت سے تم بچوں پر توجہ نہ دیتی ہو، تو انہیں ہنس کر ٹالا، پھر سوچا آخرت میں جب بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے تو اس کی وجہ یہ مشغولیت ہی ہوگی، تو سکون پایا۔ میلوں دور ہونے پر بھی رشتہ داروں سے لمبی لمبی باتیں کرنے کے اوقات کو کھوئے، پھر سوچا ان اوقات کے بارے میں جب پوچھ ہوگی تو گناہ اور غیبت ہوگی، تو سکون پایا۔ چھوٹی موٹی برائی پر مایوسی میں رونا دھونا کھویا، مشکل اوقات میں نماز اور دعا سے اللہ تعالیٰ پر توکل پایا۔ اس سفر میں قرآن بہترین ساتھی بنا ہے، خود کی نیت اور اعمال کو پرکھنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہمیشہ ڈر ہے کہ یہ ساتھی نہ چھوٹ جائے جب تک عالم برزخ کا باب نہ کھل جائے۔ اس سفر میں جو بھی کھویا وہ باطل تھا، اور جو بھی پایا وہ اس دنیا میں انمول ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے لکھی تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو۔ مجھے امید ہے کہ جو باتیں انہوں نے لکھی بہت واقعی میں صحیح لکھی، کہ سب سے پہلے قرآن اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتے ہیں، تو نیند کی قربانی دینا ضروری ہے۔ بغیر قربانی کے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کمپرمائز کرنا پڑتا ہے بچوں کے ریزلٹ پر۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بہت کریزی ہوں، شدت پسند ہو کے ہمارے بچے ٹاپرس میں سے رہیں، اور ان کا اگر ایک نمبر کم آ جاتا ہے یا ایک گریڈ کم آ جاتا ہے تو ماؤں کو یا والدین کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے توجہ نہیں دی، اور ہم ان کے پیچھے اس قدر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس قدر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اصل فکر ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو اس کے لیے قرآن کا ساتھ رہے گا، تبھی تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی نا کہ ہمیں اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ جب اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش خوش پلٹے گا اپنے اہل و عیال کی طرف، مسرور لوٹے گا، مسرور ہو کر لوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اس نے ان کی تربیت کی فکر کی تھی، تو اس کے اہل و عیال بھی ساتھ میں اس کے جنت میں ہوں گے۔ پھر واقعی میں ٹی وی سب سے پہلے چھوٹتی ہے، فضول باتیں فضول کام چھوٹتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے بعض اوقات، ابھی جب انٹرنیٹ کی سہولت پیدا ہو گئی تو ٹاکرے اور بہت سارے ایسی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کال کرنے کے ایسے فری میں بہت سارے ایپ ہیں، اس بنا پر بہت سارے لوگ گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، گھنٹوں، اور صرف بلا وجہ کی باتیں، کوئی با مقصد باتیں نہیں۔ تو یہ بات بھی بہت بالکل صحیح ہے کہ واقعی میں بلا وجہ لمبی دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی بات اگر ہوتی ہے تو اس میں زیادہ تر غیبت ہی ہوتی ہے، تو ان اوقات کو کھو دیا الحمدللہ۔ جو بھی چیز کھوئی تو اچھائی کے لیے ہی وہ کھوئی چیز، یعنی اس سے انسان کا خود کا ہی فائدہ اور بھلا ہوا، اور جو بھی پایا وہ واقعی میں بہتر تھا۔ تو الحمدللہ اس قرآن کے سفر میں جو چیزیں چھوٹی وہ لغویات والی ہی تھیں، اس کا چھوٹنا ہی بہتر تھا، ہمارے لیے فائدے کی چیز رہی، اور جو پایا الحمدللہ وہ بہت ہی بہترین ہے، اس کا تو ہم کوئی نعم البدل، ہم اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا جو کچھ پایا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ بصیرت دی الحمدللہ۔ ہمیں اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر الحمدللہ ہم اس قرآن کو جب پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، تو دن رات ہم قرآن اور حدیث اور سیرت انہی کتابوں میں انوالو رہے، یعنی ایسے لگتا تھا گویا کہ ہم اسی زمانے میں ہیں جب کہ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو ہمارے اندر ایک جذبہ، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہوتا رہا کہ ہم بھی دین کے لیے کچھ کام کریں، کچھ اپنی خدمات پیش کریں۔ الحمدللہ یہ جذبہ ہم کو ملا، تو واقعی میں جو چیز پائی وہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بہترین ہے، اور جو کھویا وہ سب بیکار ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والے بنے اس قرآن کا، اس کتاب کا، کہ جو سیکھا ہے آگے دوسروں تک ہم پہنچائیں، اپنی زندگی کو ہم وقف کر دیں اس کے لیے کہ ہم اس قرآن کی خدمت میں لگے رہیں گے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب اور بامراد ہوں انشاءاللہ۔ اور آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ جسے مجھے ہمیشہ امام احمد بن حنبل کا وہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کہ میں نے نماز میں اپنے استاد کے لیے دعا نہ کی ہو، یعنی ان کے استاد امام شافعی تھے اور امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے۔ تو وہ کہتے کہ کوئی نماز کے بعد ایسا وقت نہیں گزرا جب میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی دعا کریں ان تمام لوگوں کے لیے جس میں اس جن جن لوگوں نے اس سفر میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کو پڑھایا، چاہے وہ گرامر ہو، تجوید ہو، فقہ ہو، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہو جو آپ کو پڑھایا گیا، چاہے وہ آپ کی گروپ انچارج ہی کیوں نہ ہو، اور خصوصاً جن سے بھی آپ نے کچھ تھوڑا بہت سیکھا ہو، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور انہوں نے جو بھی ہمارے ساتھ بھلائی کی اس کا ان کو بہترین صلہ دے۔ کیونکہ جس سے ہم کوئی لفظ، کوئی بات سیکھ لیتے ہیں تو پھر سمجھے پھر ہم پر یہ حق بن جاتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں خیر کریں انشاءاللہ۔ اور آپ سے اسپیشل درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ جو بھی غلطی ہوئی اس دوران پڑھاتے ہوئے، یا کوئی غلط بات اگر آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی، یا کوئی غلط حدیث ہو سکتا ہے میری زبان سے نکل گئی ہوگی ضعیف، یا کوئی ایسی جھوٹی حدیث، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معافی چاہتی ہوں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، خصوصاً بچوں کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا۔ اگر گھر والوں کا ساتھ نہ ہوتا تو یقین جانے کہ یہ کام انتہائی مشکل، بلکہ ہو سکتا ہے یہ کام ہوتا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد گھر والوں کی جو مدد شامل حال رہی تو اس بنا پر یہ کام مکمل ہو سکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام سب لوگوں کو، گھر والوں کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان سب کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جن جن لوگوں نے اس قرآن کے سفر میں ساتھ دیا، کچھ لوگوں نے بہت اچھے مشورے بھی دیے، کچھ لوگوں نے میری خامیاں بھی بتائیں، کچھ لوگوں نے اور بہتر بنانے کے لیے بہت ساری تجاویز بھی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر دے، اور مجھے خود اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا الحمدللہ۔ سب سے زیادہ فائدہ تو الحمدللہ مجھے ہی ہوا کہ میں خود قرآن کے ساتھ لگی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ سنتے رہے اور اسی بنا پر میں کہتی بھی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بس راضی ہو، ہمارے اس کام کو قبول فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے۔ اللہ نہ کرے کہ دکھاوے کی وجہ سے، یا ریاکاری کی وجہ سے، یا کبھی کسی دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے ہمارا یہ کام ضائع ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو محفوظ رکھے، اور اے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا ہوا بھی ہو کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی یہ احساس ہوا بھی کہ اچھا ہم نے کوئی بڑا کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اندر اخلاص پیدا کرے، ہمارے لیے اس کام کا جو اجر ہے اس کو آخرت میں ہمارے لیے باقی رکھے، آمین۔ چونکہ سورہ نصر آنے سے پہلے اس لیے کہہ دیا کیونکہ سورہ نصر میں دراصل کامیابی کی بشارت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے کہ جب فتح ہو جائے، یعنی نصرت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مدد آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کامیابی نصیب ہو جائے، تو اس کے بعد بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگے جو کمی بیشی رہ گئی ہو، استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تب ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی اور میری کہ ہم کثرت سے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم لگے رہیں، ہمیشہ مسلسل اس کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ بھی شامل حال ہو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نصر مدنی سورت ہے، تین آیات ہیں۔ مرکزی مضمون، فتح و نصرت کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور استغفار بھی ضروری ہے۔ زمان نزول، حجت الوداع کے موقع پر منا میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد کی صورت ہے، حالانکہ نازل تو ہوئی مکہ میں لیکن مدنی کہلاتی ہے۔ اور اسی بنا پر علوم القرآن جو سبجیکٹ ہے اسے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، اسی بنا پر اس پر روشنی پڑتی ہے کہ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں۔ سورہ نصر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخری مکمل صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات سے پہلے 10 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل کی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اگر اس کے بعد کوئی صورتیں نازل ہوئی بھی تو وہ متفرق آیات تھیں جو نازل ہوئی۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخت سفر باندھنا ہے۔ پچھلی صورت ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر، سورہ کافرون، اس میں دشمنوں کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی تھی اور ان سے ترک تعلق کا حکم تھا۔ یہاں پر سورہ نصر میں اس پیش گوئی کی تصدیق ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو حاصل ہوئی، یہ فتح، کہ تمہیں جو فتح نصیب ہوئی ہے، تمہیں جو نصرت، تمہیں جو کامیابی ملی ہے، ایکچولی وہ کافروں سے کمپرمائز نہ کرنے کی بنا پر ملی، کہ تم لوگ جو شرک سے بیزار تھے اور توحید پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دی ہے۔ اور اگلی سورت اللہب میں ایک بڑے دشمن کا نام لے کر اس کی اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ نصر اللہ، فتح یعنی کامیابی، اللہ کی نصرت یعنی مدد۔ تو یہ جو فتح اور کامیابی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ انسان کو بے جا غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ فتح مکہ یعنی رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور پھر 9 ہجری میں جو لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے گئے، یعنی جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اس سال کو 9 ہجری کو آپ لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، ایئر آف ڈیلیگیشنز، تو اس سال مختلف قبائل کے وفود مدینہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے رہے۔ اس طرح 20 سال پہلے مکہ المکرمہ میں پیش کی گئی جو دعوت تھی، دعوت اللہ، وہ مدینہ المنورہ میں مکمل ہوئی الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالی نے آپ کو خیر کثیر کوثر بھی عطا فرمائی، جو کہ ایک نہر بھی ہے، اور بھی بہت ساری بھلائیاں تھیں آپ کو جو عطا ہوئیں، اور جو تمام دشمن تھے آپ کے ان سب کا خاتمہ ہوا۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ ان کا مشن پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے، بہت جلد انہیں اس دنیا سے سفر کرنا ہوگا، اسی لیے اس صورت کو صورت التودیع یعنی وداعی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی حدیث سے نہیں ثابت ہے تودیع یعنی وداعی صورت، بلکہ یہ اس کا نام ویسے ہی صحابہ کرام کے ذریعے پڑ گیا تھا، کہ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے خبر دی گئی ہے کہ اب آپ جلد ہی اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ سورہ نصر 3 آیت پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کے احسان کا ذکر ہے، دوسری آیت میں احسان کی وضاحت ہے، اور تیسری آیت میں احسان شناسی کا مطالبہ ہے جو حمد، تسبیح اور استغفار پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ، چھوٹی سی صورت میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں اور کتنے خوبصورت اصول ہمیں دے دیے گئے ہیں زندگی گزارنے کے، کہ جب کامیابی ہو جائے، جب مشن کمپلیٹ ہو جائے، مشن پائے تکمیل کو پہنچ جائے، اس وقت عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارنا، آرام نہیں کرنا ہے، رنگ رلیاں نہیں منانا ہے، جشن نہیں منانا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے کہ کامیابی جو نصیب فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ کہ اس کام میں، اس مشن میں جو کچھ کمی بیشی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا ایٹیٹیوڈ۔ ایک صحیح اصول دیا جا رہا ہے مسلمان کی زندگی کے لیے کہ کامیابی کی خوشیاں اگر منانی ہیں تو وہ کیسے منائی جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی خوشیاں منائی جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا جاتا ہے، سب سے پہلے نمازیں چھوٹتی ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، پھول ہار پہنائے جاتے ہیں، مٹھائیاں، سب فضولیات، سب بیکار چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مٹھائیوں میں کتنے پیسے ہمارے یہاں ویسٹ کیے جاتے ہیں، پھول اور ہار پہنانے میں، یعنی وہ پھول اور ہار بعد میں بیکار ہی جاتے ہیں، اس میں پیسے ویسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اسلام ہمیں ایسا کوئی اصول نہیں دیتا ہے جس کی بنا پر کوئی بھی چیز ضائع ہو۔ اگر خوشیاں بھی منائی جائیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کی شکر گزاری اس طریقے سے کی جائے جس سے وہ راضی ہو جائے، جس میں اسی کی تعریف بیان کی گئی ہو، جس میں اس سے معافی مانگی گئی ہو۔ تو یہ ایک بہترین رہنما اصول ہمیں ملتا ہے اس صورت میں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو اللہ کی مدد کے نتیجے ہی میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور ہمیشہ قیامت تک یہی اصول جاری رہے گا۔ پھر اس کے آگے جو فرمایا گیا آیت نمبر دو میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم سب جانتے کہ تمام جو بلاد عرب کا مشرف با اسلام ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ممکن ہوا۔ یعنی بغیر اللہ کی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ انسان کی بساط ہی کیا ہے بھلا، وہ صرف کوشش کر سکتا ہے، وہ رہنمائی کر سکتا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 9 ہجری میں، جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب بس چاہیے کہ کیا کریں، فسبح، اور فا آیا ہے پس، یعنی اب آپ کو یہ کرنا ہے تو تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی، واستغفر، اور اس سے مغفرت بھی طلب کیجئے، انہ کان توابا، بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ چنانچہ رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرنے اور اسے مغفرت طلب کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے۔ کامیابی اور نصرت کے بعد انسان کو پھولنا نہیں چاہیے بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہاں تین باتوں کا حکم دیا گیا ہے، تسبیح، حمد اور استغفار۔ حمد اللہ کی ذات سے مثبت صفات کو منسوب کرنے کا نام ہے، جیسے السمیع، البصیر، العلیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہوئی جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جو اس کے بہترین نام ہیں، کہ واقعی میں وہ سننے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بصیر ہے۔ پھر تسبیح اللہ کی ذات سے منسوب کردہ غلط اور منفی صفات سے برات کا اظہار ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو ان تمام نقائص اور عیب سے پاک کرتے ہیں جو کہ مشرکین نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر رکھے ہیں، جیسے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وما مسنا من لغوب، وما اللہ بغافل۔ تو اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، اسے نیند چھوتی تک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم تمام ان کمزوریوں سے پاک کریں جو انسانوں کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالکل الگ ہے، وہ خالق ہے اور ہم سب مخلوق ہیں۔ پھر استغفار کے لیے کہا گیا ہے، مغفرت کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم عفو درگزر کی گزارش کرو، درخواست کرو، تاکہ تمہارا محاسبہ نہ ہو سکے، یا اگر محاسبہ ہو تو وہ بھی ہلکا ہو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے، یعنی انسانوں کے، اور جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ کامیابی کے بعد انسان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد کے ساتھ تسبیح کرنا چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، یہ اس کا مین تھیم ہے۔ سب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور یہ جو کام ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ، بہت سارے لوگ اس میں ہمارے معاون اور ساتھی بن گئے الحمدللہ۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ اس صورت کے بارے میں امام احمد کی ایک روایت ملتی ہے، اور امام مسلم نے بھی داؤد بن ابی ہند کے واسطے سے یہ روایت کی ہے۔ یہ جب صورت نازل ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دور میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک و برتر ہے اللہ، میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کثرت سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان فرماتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے۔ تو اس صورت سے ہمیں بہت سارے رہنما اصول ملتے ہیں کہ انسان اگر ان آیات پر عمل کرے تو وہ بہت ساری لغویات سے بچ سکتا ہے، کیونکہ جب نعمت ملتی ہے اور کامیابی نصیب ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، آزاد ہو کر وہ جو چاہے کرتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی قومیں جنہوں نے جب کسی ملک کو فتح کیا، ان کو کامیابی ہوئی، تو انہوں نے اس قدر آزادی سے دوسروں کی عزتوں کو پامال کیا، اس قدر پیسہ لٹایا یا اس قدر فضول خرچیاں کی کہ آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہمارے سامنے بھری پڑی ہے سیرتیں، کتابوں کی ایسی جس میں فضول کاموں کے لیے لوگوں نے بہت پیسے خرچ کیے۔ تو یہاں پر اس صورت سے ہمیں ایک اصول ملتا ہے کہ جب کامیابی نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں انسان کو لگ جانا چاہیے، تاکہ پھر اس سے یہ برے کام بھی نہ ہو، یہ جشن آزادی وہ منانے کے پیچھے نہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اور بلکہ الٹا معافی مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس میں اس سلسلے میں جو کمی بیشی رہ گئی ہو اس پر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور درگزر فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سورہ یوسف میں، ورفع ابویہ علی العرش وخر له سجدا وقال یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر شاہی تخت پر بٹھایا اور سب لوگ اس کے حضور جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس نے مجھ پر احسان فرمایا کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا تھا، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے لطیف تدابیر اختیار فرماتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند مقام عطا کیا، ان کو ایک فرمان روا کی حیثیت سے مصر کا ذمہ دار بنا دیا، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کے خواب کی تعبیر پوری ہوئی، تو اس وقت وہ کتنے خوش ہوں گے، یعنی وہ مسرت سے ہمکنار تھے، اسی لمحے وہ اس فرحت و مسرت سے اوپر اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک نیک اور ذاکر اور شاکر جو بندہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہی میں لگنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کیا۔ یوسف علیہ السلام اور دعا کرتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب دیکھیں یہ دعا بھی کس بات کی نشانی ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار میں سے بھی حصہ بخشا اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی دیا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت دونوں میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام پر موت دے اور نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تھی شکر گزاری، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی بادشاہت، اتنا سب کچھ دیا، اس کے باوجود بھی ان کی شکر گزاری کیسی تھی۔ اور یہی وہ اعلیٰ معیار فکر اور اخلاق ہے جو نبوت کا ایک امتیاز رہا ہے، یعنی اسی مقام میں بلند تک اللہ تعالیٰ انسانیت کو بلند کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس مقام بلند کو اپنے پیش نظر رکھے۔ یعنی انبیاء کی شان تھی ماشاء اللہ کہ جب بھی ان کو کامیابی نصیب ہوتی، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری سے نوازتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے تھے، اس کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یہ یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آپ دیکھ لیں، تو یہ تمام جو نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، ان کی یہی شان ہوا کرتی تھی کہ وہ شکر گزار ہوتے، اور ان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے تھے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی چھوٹی موٹی کامیابی بھی اگر ہم کو نصیب ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، ہم اس کے مزید شکر گزار بنیں، اس کی راہ میں مزید اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں، اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیں۔ یہی حال سلیمان علیہ السلام کا تھا، اور یہی حال اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ نمل آیت نمبر 40، جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا تو وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کے فضل و کرم سے ہے، یہ اس لیے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا اس کا وبال خود اسی پر آئے گا، کیونکہ میرا رب غنی اور بزرگ ہے۔ اور یہی رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تھا، کہ لوگوں نے کتنی آپ کو تکلیفیں دیں، کتنی ایذائیں پہنچائیں، آپ نے جنگیں کی لیکن اس کے باوجود بھی آخر میں جب آپ کو کامیابی نصیب ہوئی اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو جذبہ شکر سے آپ اپنی سواری پر اللہ کے حضور جھکے ہوئے تھے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی اونٹ کو ٹچ کر رہی تھی. کہ جب اللہ تعالی کی مدد آ گئی, کامیابی نصیب ہو گئی, تو آپ کامیابی کی مسرتوں کو فراموش کر کے ایک شکر گزار بندے کی طرح اللہ کے حضور جھک گئے. اور جس طرح آپ کے رب نے آپ کو تلقین کی تھی, آپ تسبیح اور تحمید اور اللہ سے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو گئے. اور پھر آخر دم تک آپ کا یہی رویہ رہا کہ آپ استغفار کرتے, حمد و ثنا بیان کرتے, اور یہی طریقہ آپ کے صحابہ کرام کا بھی رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے. سورۃ اللہب مکی سورت ہے, پانچ آیت ہے. یہ بھی اعلان عام کے بعد یعنی جو تبلیغ کا دور تھا, نبوت کا 14 سال, اس میں نازل ہوئی. جب آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اعلانیہ تبلیغ کی, جس پر ابو لہب نے آپ کے لیے تبل لک کے الفاظ استعمال کیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یا ہو سکتا ہے یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا تھا, اور جب ابو لہب نے خود اپنے خاندان بنی ہاشم کو چھوڑ کر کافروں کا ساتھ دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ. اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا, اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی. لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. یہاں ابو لہب کے ایکچولی برے انجام کی خبر دی گئی ہے, اور ساتھ میں اس کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی بھی پیش گوئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ابو لہب جو کہ آپ کا چچا ہی تھا, اور آپ کو یاد ہوگا سیرت میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہی وہ شخص تھا جس نے آپ کی پیدائش پر اپنی جو لونڈی تھی سویبہ اس کو آزاد بھی کیا تھا, لیکن آپ پر ایمان نہیں لا سکا اور الٹا بلکہ آپ کی دشمنی میں لگ گیا. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پیش کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کے پاس جو قبائل آتے ان کے پاس جاتے اور قرآن ان کو پڑھ کر سناتے, تو یہ شخص پیچھے سے شور کرتا, تالیاں پیٹتا یا پتھر اٹھا اٹھا کر آپ کو مارتا تھا. کچھ ہمیں صحابہ کا یہ بیان ملتا ہے جو بعد میں ایمان لائے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکہ کی گلیوں میں یا کعبۃ اللہ کے پاس دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ پتھر پھینک پھینک کر مار رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو کہا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے گزر گیا تھا. تو تبت یدا ابی لہب کی معنی ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ یا پھر ہلاک ہو جائے وہ. ان الفاظ میں یہ معنی پائے جاتے کہ ایسا ہونا بالکل یقینی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, وہ نامراد ہو گیا, برباد ہو گیا, ہلاک ہو گیا. ایکچولی یہ بد دعا یہ جملہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ جملہ صحیح ثابت ہوا. یہ حالانکہ بالکل شروع کی صورت تھی, لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد لوگوں نے, خود مکہ والوں نے دیکھا کہ ابو لہب کا کیا حال ہوا. اس شخص نے اس قدر دشمنی کی کہ اس کے دونوں بیٹوں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا, اس نے فوراً وہ نکاح ختم کروایا اور طلاق دینے لگوایا اپنے دونوں بیٹوں کو. عتبہ اور عتیبہ کا ہم کو ذکر ملتا ہے اس کے دونوں بیٹوں کا. بہرحال پہلے اس نے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ طلاق دے دیں. ایک طرح سے اس طرح سے اس نے نفسیاتی طور پر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. پھر ہر دفعہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا, آپ کی مخالفت میں سب سے پیش پیش تھا, جبکہ آپ کے تمام خاندان والوں نے آپ کا ساتھ دیا. بھلے ہی وہ ایمان نہیں لائے تھے, جو خاندان بنو ہاشم تھا سارے کے سارے ایمان نہیں لائے تھے, لیکن جب آپ لوگوں کو تمام مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا ایک گھاٹی میں, اور آپ لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا گیا, تو اس وقت یہ ابو لہب تھا جو اس میں شامل نہیں تھا, یہ خاندان سے الگ ہٹ گیا اور باقی تمام خاندان والوں نے ساتھ دیا. اس لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے چونکہ اتنی دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, لہٰذا وہ نامراد اور برباد ہوگا. اور ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا, نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد اس کے کام آئے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ نہ اس کے بیٹے اس کے کام آئے اور نہ ہی اس کی دولت اس کے کام آئی, کیونکہ وہ دولت پر بہت غرور اور فخر کرتا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ جنگ بدر میں کسی پر اس کا قرض تھا، یعنی اس نے کسی کو قرض دے رکھا تھا، تو یہ خود جنگ بدر میں شامل نہیں ہوا بلکہ اس قرض کے بدلے اس نے اپنی طرف سے کسی اور آدمی کو بھیجا، یعنی اس قدر اس کو مال سے محبت تھی، اسی لیے یہاں پر خاص طور سے مال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور ساتھ میں اس کی بیوی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اس کے اس برے کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی موت واقع ہوئی، یعنی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمائی اور مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، تو اس کے کچھ ہی دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اسے ایک قسم کی بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے خود اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا، وہ ایسی بیماری تھی جو لگنے والی تھی۔ مرنے کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہیں مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک کر اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کا یہ انجام ہوا۔ اور یہ بھی آتا ہے ابو لہب کے بارے میں کہ وہ سخت بخیل تھا، زرپرست تھا، اور ساتھ میں اس کی بیوی ہمیشہ اس کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ اس کی کنیت ایکچولی ابو لہب تھی اور اس کا نام عبد العزہ بن عبد المطلب تھا، اور اس کی بیوی اروا بنت حرب اخت ابی سفیان، یعنی ابو سفیان کی بہن تھی۔ کنیت تھی اس کی ام جمیل۔ اس کے بھی برے انجام کی یہاں پر پیش گوئی کی گئی ہے۔ تو ابو لہب وہ واحد دشمن ہے جس کا نام لے کر قرآن میں مذمت کی گئی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور بنی ہاشم میں سے تھا۔ تو اسلام میں نسب اور خاندان کے بجائے ایمان اور عمل صالح کو اہمیت حاصل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا بھی اس کے کوئی کام نہ آیا۔ تو ابو لہب کا مال اور اس کی کمائی اس کے کسی کام نہ آئی، وہ دوزخ کی آگ میں چلے گا۔ ابو لہب کی بیوی بھی برے انجام سے دوچار ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے چنا کرتی تھی۔ سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا کرتی، کانٹے دار جھاڑیاں لا کر ان کے گھر کے سامنے ڈال دیتی۔ اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بفری ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی پر پتھر تھے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ آپ نے فرمایا، یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی، اور اس نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ ابو بکر نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تو تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ نقل ہے۔ جو سیرت میں جو واقعات آتے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی نہیں بیان کی جاتی ہے، اور عبداللہ بن عباس نے بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا حمالت الحطب، جس کا لفظی ترجمہ ہے لکڑیاں ڈھونے والی، تو مفسرین اس کے معنی جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر اللہ کے رسول کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ اور کچھ اور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا، اس کو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے تھے۔ تو اس محاورے کے لحاظ سے حملت الحطب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بھی جمالوں کے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ادھر کی ادھر کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورے کے کہا جاتا ہے، فلان یہ تتبو الہ زہری، فلان شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ تو حملت الحطب کے معنی ہے کہ گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی، اور ایک اور مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا حال ہوگا، یعنی وہ لکڑیاں لا لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جل رہا ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اور اس کی گردن کے لیے جیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے کہا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے پاس ہو سکتا ہے کوئی ہار رہا ہو، وہ کہتی ہو کہ میں اسے بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں لگا دوں گی، یا اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، وہ فخر کرتی ہو۔ تو اس بنا پر کہا گیا کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ حبل من مسد کے الفاظ استعمال یہاں کیے گئے ہیں، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی۔ اور اس کے جو مختلف معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، تو اس کی گردن میں بہت موٹی رسی ہوگی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس معنی میں مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اسی کے سوپ سے بنی ہوئی رسی یا لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں اس کو سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں دی، تکلیف پہنچائی، نہ ایمان لائے اور نہ ہی کسی اور طرح سے مدد کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں نجات کا دار و مدار نسب اور خاندان پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور حسن عمل پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا اور اس کی بیوی تک اپنے کفر اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، تو پھر بھلا آپ سوچے کہ کوئی اور یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ چونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے اور چھوٹ جائیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، 4 آیات ہیں. یہ بھی تقریباً نبوت کے 4th سال نازل ہوئی، جبکہ 9 مسلم صحابہ کے لیے مخالفین کی طرف سے شر کا آغاز ہو چکا تھا. اور اسی سورت کا ایک لفظ احد، یعنی یہی لفظ کو جب بار بار کہتے جاتے تھے بلال رضی اللہ عنہ، تو جو قریش کا سردار امیہ بن خلف ہے انہیں تپتی دھوپ پر لٹاتا اور سینے پر پتھر لگ دیتا تھا. اس سورت کے فضائل کے بارے میں ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کچھ احادیث ملتی ہیں، اور ایک حسن صحیح حدیث ہے سنن ترمذی کی، اور ایک صحیح سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. صحیح بخاری میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ سورۃ الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، رات میں سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور سنن ترمذی کی حدیث ہے صحیح ہے کہ سورۃ الاخلاص کی محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے. وتر کی آخری رکعت میں بھی یہ سورۃ پڑھنا مسنون ہے. طواف کے بعد پڑھی جانے والی سنتوں کی دوسری رکعت میں بھی یہ سورۃ پڑھنا مسنون ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں ایک صحابی جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو سورۃ الاخلاص ہی پڑھا کرتے تھے ہر نماز میں، تو لوگوں نے آ کر کمپلین کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو بس سورہ اخلاص ہی پڑھاتے ہیں، کوئی اور سورت نہیں پڑھاتے نماز میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ تم ہر نماز میں یہی سورت کیوں پڑھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بنا پر اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ اخلاص کی محبت انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت دلواتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے مضمون کی وجہ سے. اب وہ صحابی نے کوئی ایک ٹوٹکے کے طور پہ اور کچھ اس کے فضائل اس طرح سے بیان کر دیے کہ اچھا یہ 11 مرتبہ پڑھ لو اور یہ 10 مرتبہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں. انہیں جو کہ اس کا جو مضمون تھا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے. اس لیے اس کو ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے. کہ پورے قرآن کی جو تعلیم ہے، تو پورے قرآن میں دیکھا جائے تو احکامات ہیں یا واقعات ہے اور یا پھر توحید کا ذکر ہے. تو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا جو ایک بڑا مضمون ہے توحید پر مبنی ہے. تو اس صورت میں وہ پورا کا پورا مضمون بیان کر دیا گیا ہے، اور اس صورت میں ہمیں دراصل توحید ذات کے بارے میں باتیں معلوم ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. تو اس صورت میں دراصل ہمیں ہے تو بہت چھوٹی سی صورت اس کا مضمون، لیکن انتہائی جامع اور بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ احد ہے، یعنی وہ نرالا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، یگانہ ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے. وہ ایسا خالق ہے جس کی نظیر اور مثال اس کی کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی، یعنی وہ کریٹر ہے، مخلوق میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جیسے کہ لیس کمثل شیء، اس کے مانند یا اس کی مثال کے مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. لا تدرک الابصار، نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ الصمد ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہوئی ہے. وہ ایسا سردار اور ایسی بلند ہستی ہے جس کے آگے ساری مخلوق محتاج ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں. پھر اللہ تعالیٰ لم یلد ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اس کے اندر سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے. اولاد چونکہ ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی جز یا حصہ یا پارٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ولم یولد ہے، وہ خود کسی کے اندر سے برآمد نہیں ہوا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس نے کوئی چیز میراث میں نہیں پائی، یعنی اس کے نسب کا سلسلہ نہ تو نیچے ہے اور نہ اوپر، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز داخل ہوتی ہے اور نہ اللہ کے اندر سے کوئی چیز خارج ہوتی ہے، نہ وہ دکھاتا ہے اور نہ پیتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اس کا نظیر کوئی نہیں، اس کا ہمسر اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ اور ہم رتبہ کوئی نہیں۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ اس کا نسب اوپر کی طرف بھی کوئی نہیں اور اس کا نسب نیچے کی طرف بھی کوئی نہیں ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نسب اس کے متوازی بھی کوئی نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے اور کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ تو توحید ذات کی وضاحت کی گئی ہے، مثبت صفات یعنی احد اور الصمد کہ وہ اللہ ہے یکتا، سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہیں۔ پھر دوسرے پیراگراف میں توحید تنزیہ کا مضمون ہے، یعنی لم یلد ولم یولد، یعنی یہاں پر منفی صفات سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بے عیب ہستی کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، جیسے عیسائیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیا، یا یہودی بھی یہی کہتے ہیں، یا کچھ لوگوں نے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اس سے پاک ہے، اس کے اندر یہ کمی نہیں ہے کہ اس کو کسی کے بیٹے کی ضرورت ہے یا پھر کسی اور کی ضرورت ہے، وہ ان تمام عیب سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الفلق مکی سورت ہے، 5 آیات ہیں، اور یہ بھی 4-5 نبوی میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ یہ جو آخری صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور بعض لوگ اسے تینوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا تھا، جس کا سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں ان دونوں صورتوں یعنی معوذتین کو پڑھ کر اپنے آپ پر دم کیا تھا۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیتے۔ آفات سماوی میں سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح ہے۔ پھر سنن نسائی کی ایک حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ان دو صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی صبح شام کے اذکار میں بھی ہم کو اسے پڑھنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے، اور رات میں سوتے وقت یہ تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک کر اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لینا ہے، یعنی آپ تینوں صورتیں پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں پر پھونکیں گے اور وہی ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیر لیں گے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کیا تھا کہ جب آپ بالکل یعنی آپ کی ابھی وفات ہونے والی تھی، اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی اور آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھیں، تاکہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے پھیرا جائے تو ان کے لیے وہ زیادہ فائدے والی بات تھی، اس لیے آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا۔ پچھلے سورۃ اخلاص میں خالص توحید ذات کا ذکر تھا، اور یہاں سورۃ فلق میں توحید ربوبیت کے ساتھ چار قسم کے شر سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اگلی سورۃ الناس میں تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم تعوذ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن پڑھنے سے پہلے، تو تعوذ کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، تو اعوذ یعوذ اعوذ کسی آفت سے بچنے کے لیے کسی دوسری بڑی طاقتور ہستی کی پناہ حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی آفت سے بچنے کے لیے کسی دوسری بڑی اور طاقتور ہستی کی پناہ حاصل کرنا۔ غاسقن کا لفظ آیا ہے، غسقہ سے ہے، رات جب وہ شفق کی سرخی کو مٹا کر اپنی تاریکی کو مزید گہرا کر دے، یعنی شفق ختم ہو جاتی ہے، شفق کی سرخی، اور جب تاریکی آنے لگتی ہے تو اس کو غسق کہتے ہیں، یعنی جب مغرب کے جو بات کا یا مغرب کا جو وقت ہونے لگتا ہے، کیونکہ عصر کے بعد آپ دیکھیں کہ شفق میں سرخی رہتی ہے، اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہونے لگتا ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھانے لگتا ہے، تو اسی لیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجو، ہر چیز کو بند کر دو، ڈھانپ دو، یعنی اس کا منہ بند کر دو، کیونکہ یہ شر پھیل جاتا ہے، اور وقبہ کا معنی ہوتا ہے وقوب، غروب ہونا، چھپ جانا. پھر نفاس کا لفظ آیا ہے نفاساتی، اس میں مبالغہ ہے پھونکنے والا جادوگر، نفاس مونس پھونکنے والیاں. پھر عقدہ کا لفظ آیا ہے گرہیں، گتھیاں. اور رب کا لفظ آیا ہے قل اعوذ برب الفلق. اور رب کے معنی میں پانچ باتیں شامل ہیں، یعنی پانچ مفہوم پر مشتمل ہے، کیونکہ اس صورت میں بھی اور اگلی صورت میں بھی ربوبیت ہی کا حوالہ ہے. رب کہا گیا کہ رب کے دامن میں پناہ لینے کی ہدایت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی جان لیں، یعنی رب کے تمام معنوں پر روشنی پڑ جائے تو اچھا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے پروردگار، نشو نما دینے والا، بڑھوتری کرنے والا. پھر ہے سسٹینر، خبرگیری، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا. مینٹینر، بالادستی اور فوقیت رکھنے والا. سردار، حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا جو پناہ دے سکے. پرووائڈر، سمیٹنے والا، جمع کرنے والا، فراہم کرنے والا. اونر، لارڈ، مالک، آقا. یہ تمام معنی رب میں شامل ہیں. قرآن کی ان آخری دو صورتوں میں چند منفی قوتوں سے بچاؤ اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. جب کوئی مسلمان قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری منفی قوتیں اس کے حوصلے کو پست کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس لیے قرآن کے آخر میں حفاظت کا نسخہ بتا دیا گیا ہے. سورۃ الفلق ایک استعاذہ ہے اور پانچ آیت پر مشتمل ہے. قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، نمودار کرنے والے کی. رب الفلق وہ ہستی ہے جو صبح کو نمودار کر کے انسان کو خوف سے نجات دلاتی ہے، یعنی رات ختم ہو جاتی ہے، رات ہٹ جاتی ہے، پاؤ پھٹتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے. تو یہ رب ہے ہمارا. من شر ما خلق، ہر مخلوق کے ہر فتنے اور شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. مخلوق کے شر میں تمام مخلوقات کا شر شامل ہے، جیسے انسان، جنات، موذی جانور، کیڑے مکوڑے، جراثیم، بیکٹیریا، فنگس، وائرس، ساری چیزیں شامل ہیں. زہریلے مادے، بخارات، گیسز، بے شمار وہ چیزیں جنہیں ہم جانتے تک نہیں اور جنہیں ہم جانتے بھی ہیں. تو ہر چیز کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. اور تیسری آیت میں رات کی تاریکی کے شر سے حفاظت کے لیے خالق کے دامن میں پناہ کا حکم دیا گیا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جو چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں یا شیاطین جن و انس، موزی، کیڑے مکوڑے، رات کی تاریکی ہی میں انسان کے لیے زیادہ نقصان کا باعث بنتے ہیں. تو ان میں سے بعض مخلوقات ایسی ہیں جو صرف رات کو دیکھ سکتی ہیں، ہم یہ بات بھی ہم جانتے ہیں. تو ان سب کے شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا دامن تھامنے کا حکم ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، یعنی جادو کے شر سے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ جادو یہ حقیقت ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جنات بھی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تو شریر جنات اور شریر انسانوں کی ایک مذموم جو حرکت ہے جس سے انسانوں پر برے اثرات ہوتے ہیں یا پڑتے ہیں، ایسا جادو جو گرہوں پر پھونک کر کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ گٹھانیں باندھی جاتی ہیں، اس پر پھونکیں ماری جاتی ہیں. تو جس کے خلاف کیا جا رہا ہے جادو، اس کا نام لے کر اس پر پھونکیں ماری جاتی ہیں. تو اسی لیے ان تمام کے شر سے بھی محفوظ رہنے کے لیے دعا کی گئی ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. حاسد کا شر بھی بدخواہی کے جذبے ہی سے پیدا ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حسد یہ ایک بہت ہی بری خصلت ہے، جس کسی انسان میں پائی جائے یہ اسے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. کہ دوسروں سے حسد کرنا، کسی کو کوئی نعمت ملی تو اس پر جلنا اور کڑھنا کہ فلاں نعمت اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہ ملی، یا اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے. اور ہم نہیں جانتے کہ کون کون ہم سے حسد کرتا ہے. تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اس میں دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پروٹیکٹ کر دے، تمہاری حفاظت فرمائے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں سونے سے پہلے یہ تینوں صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورہ اخلاص. تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کے شر سے ہماری حفاظت کر سکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتا ہے ان تمام مخلوقات کے شر سے. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس. سورۃ الناس یہ بھی مکی سورت ہے، اور دونوں سورتوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ بھی 4-5 نبوی میں نازل ہوئی سورہ ناز، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انتہائی تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ اور پچھلی سورت فلق میں توحید ربوبیت کا ذکر تھا، اور یہاں پر قرآن کی اس آخری سورت میں توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید ملوکیت یعنی حاکمیت کا ذکر بھی ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں اور جنات کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی جو پہلی سورت ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز جو کیا تھا، اس قرآن کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا، اس میں بھی توحید ربوبیت ہی کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت کے زینے کی پہلی سیڑھی احساس ربوبیت ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں اور مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا چاہتے ہیں، تو جب تک کہ ہم کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، تب تک کہ ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا پہلے ہم اس بات کو مانیں اور سمجھیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اور رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرے سے نشو نما دے کر پروان چڑھانے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ تو رب پروردگار، نشو نما دینے والا، خبرگیری کرنے والا، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا، بالادستی اور فوقیت رکھنے والا، سردار، حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا، جو پناہ دے سکے، آقا۔ اور ملک، بادشاہ، با اختیار، حاکم، صاحب اقتدار، سب سے بڑی قوت جو پناہ دے سکے۔ اور الہ، الہن کا مطلب 7 معنوں پر مشتمل ہے۔ پہلا ہے پناہ دینے والا، دوسرا ہے سکون بخشنے والا، تیسرا ہے حاجت روائی کرنے والا، چوتھا ہے پر اسرار، اور پانچواں ہے جس کو جاننے کے لیے لوگ متلاشی اور مشتاق ہوں، چھٹا بالتر اور بالادست قوت جو پناہ دے سکے، ساتواں معبود جس کی اطاعت اور عبادت کی جائے۔ سبحان اللہ، یہ تمام معنی الہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور لفظ اس میں آیا ہے وسوسہ۔ وسوسے کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ آواز، محسوس نہ ہونے والی حرکت۔ اور خناس کا لفظ آیا ہے چھپ چھپ کر، دبک کر، بار بار حملہ کرنے والا۔ تو سورہ ناز بھی استعاذہ ہے، اور سورۃ الناس 3 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ پہلے پیراگراف میں 3 قسم کی توحید کا بیان ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو لوگوں کا رب بھی ہو، جو بادشاہ ملک بھی ہو، اور جو معبود الہ بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی غیر معمولی اور عظیم الشان طاقت رکھنے والی ہستی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ اس میں ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت تمام 3 چیزوں کو کور کیا گیا ہے۔ اور یہاں انسانوں سے دراصل یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا رب، انسانوں کا مالک اور انسانوں کا الہ تسلیم کریں، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی تسلیم کریں، اور اس کی طاقت پر ایمان لا کر پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا دامن پکڑیں، اسی کے حفظ و امان میں آئیں، انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ اتنے آج کل ٹونے ٹوٹکے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، مزاروں پر، درگاہوں پر، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی سارا جو آج ہم دیکھتے ہیں شرک کا جو بازار گرم ہے، وہ اسی بنا پر ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو یہ 2 صورتیں ہر چیز سے نجات ہے۔ اگر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں تو انسان جادو سے بچ سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اسی لیے جو کہا گیا کہ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور پھر دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو وسوسوں کی جو جگہ ہے وہ انسان کا سینہ اور اس کا دل ہے۔ اور وسوسہ دراصل ابلیس کا طریقہ واردات ہے، اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو گمراہ کر کے، یعنی وسوسہ ڈال کے، اس نے وہ ممنوع درخت جو منع کیا گیا تھا جس درخت کے پاس جانے کے لیے، اس کو کھانے پر اکسایا، انہیں بے لباس کیا، اور انہیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسایا۔ تو دیکھا جائے تو ابلیس ہی فحاشی اریانی کا موجد ہے، یعنی اسی نے ایجاد کیا۔ وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اور اس بنا پر انسان بے لباس ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر فحاشی اور اریانیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تو چاہے وہ انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار پناہ مانگنی چاہیے، یہ سورت کو بار بار، یہ جو معوذتین ہیں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم ہر قسم کے شر سے بچ سکیں. اور جیسے کہ ابھی بات کی گئی آپ لوگوں کے سامنے کہ جب انسان قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے, جب وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے, جب وہ اس کو اپنا رہنما بنانا چاہتا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو شر پسند قوتیں ہیں, جو ابلیس کے چیلے ہیں یا ابلیس کی جو فوج ہے, وہ انسان کو اس ہدایت کی طرف جانے دیں آسانی سے. تو یہ جو شر پسند قوتیں ہیں یہ سب انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اور اس کو بہکانے لگتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہمارے قرآن کے تکمیل کے موقع پر لوگوں کے تاثرات کیے جا رہے تھے, تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہر مصیبت, ہر مشکل اور ہر پریشانی اور ہر بیماری عین قرآن کو شروع کرتے وقت ہی آتی ہے. یعنی شیطان ہر طرح سے بہکاتا ہے, یہ دلوں میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ انسان قرآن کی طرف نہ آئے. تو اسی لیے ہمیں یہ بہترین نسخہ دے دیا گیا. اور پھر ہم خدا نخواستہ کسی پر جادو وغیرہ کا اثر ہوتا ہے, کچھ اثرات ہوتے ہیں, تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ صورتوں کا بار بار مطالعہ کریں, بار بار اس کو پڑھیں. اور ویسے بھی جو صبح شام کے اذکار ہے, ہم کو اس کا روزانہ مطالعہ کرتے رہنا چاہیے, روزانہ اسے پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ ہمیں بچا سکتا ہے شیطان مردود سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں, جو اعوذ سے شروع ہوتی ہیں. جیسے اعوذکم بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن الحسین پر یہ دعا پڑھتے تھے. یہ ابن ماجہ اور ترمذی اور بخاری اور مسند احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور ہمیں آپ کے الفاظ ملتے ہیں حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی انسان کو درد ہونے لگے, کسی صحابی نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے ایک درد محسوس ہوتا ہے جو مجھ کو مارے ڈالتا ہے. آپ نے فرمایا اپنا سیدھا ہاتھ اس جگہ پر رکھو جہاں درد ہوتا ہے, پھر تین مرتبہ بسم اللہ کہو اور سات مرتبہ یہ کہتے ہوئے ہاتھ پھیرو کہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر, میں اللہ اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کے لاحق ہونے کا مجھے خوف ہے. اور معطا میں یہ بات اضافہ ہے اس حدیث پر کہ جب یہ دعا انہوں نے پڑھی, عثمان بن ابی العاص تھے وہ صحابی, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو میرا وہ درد جاتا رہا. پھر ایک اور ہمیں الفاظ ملتے ہیں حدیث میں, ابو سعید خدری کی روایت ہے اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا بسم اللہ ارقیک ومن کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. بسم اللہ ارقیک, میں اللہ کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے, اور ہر نفس اور حاسد کی نظر کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے, میں اس کے نام پر آپ کو جھاڑتا ہوں. تو یہ چند دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. ہمیں صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کرنا چاہیے, اور صبح شام کے اذکار کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر شر سے محفوظ رہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے, ہماری حفاظت فرما سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان اور انسان کے درمیان ہمیشہ سے جنگ جاری ہے, خواہ وہ شر براہ راست شیطان کی طرف سے ہو یا اسی کے ماننے والے انسانوں کی طرف سے ہو. تو قرآن کے اس نقطہ نظر سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اس جنگ میں مغلوب اور ناتوا نہیں ہے, بلکہ وہ چاہے تو اس سے بچ سکتا ہے اور اپنے رب کی وہ حفاظت میں آ جائے, اپنے رب کی پناہ میں آ جائے, تاکہ پھر وہ ان تمام فتنوں اور شر سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو انسان سے جنگ کرنے کی اجازت تو دے دی ہے, لیکن صرف وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے, وہ صرف بہکا سکتا ہے, وہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے, اور جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو, وہ اس فطرت کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. یعنی اس کی فطرت, اس کا ضمیر, اس کا نفس اسے بتاتا ہے کہ جو تم کام کر رہے وہ برا کام ہے, وہ نافرمانی والا کام ہے, لہٰذا وہ اس کا ضمیر خود اسے کچوکے لگاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہیں اور بچا سکتی ہیں. اور اس میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق, کہ ہم بندے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کریں, جو کہ ہمارا رب ہے اور جو ہماری حفاظت فرما سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے, اور یہ کتاب ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سفارش کا ذریعہ بنے, کیونکہ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک, کہ قرآن تیرے حق میں گواہی ہے یا تیرے خلاف ہے. تو لہٰذا اللہ کرے کہ یہ کتاب ہمارے حق میں گواہی دینے والی بنے. ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے بنے اور اس کتاب سے فائدہ اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ بتا اور اس کتاب کے جو اسرار اور رموز ہیں وہ ہمارے اوپر کھول دے اور اس کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرمائے, ہمیں تمام انسانوں کے اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والا بنائے, آمین. تمام شکر اور تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے آج ہم الحمدللہ سورہ ناس تک پہنچ چکے اور سورہ ناس کی ہماری تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی, اسی پر بھروسہ ہے, اسی سے توفیق ملتی ہے, اسی سے مدد چاہی جاتی ہے اور وہی مدد دینے والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.